جن کے نبی ہیں جن میں اللہ کے نبی کی محبت تھی، اللہ نے ان کے پاس اپنے نبی کو پہنچایا، تو معمولی بات نہیں، اللہ نے ان کے نبی نے جب جس وقت نکالا گیا اس وقت اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام کو وہ ایذائیں پہنچائی گئیں جو عام انسان تصور نہیں کر سکتا. حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج مومن پر اطلاع آتا ہے، مومن ہم کیا کہتے ہیں، ہم دعا کریں گے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. دعا بالکل ضروری ہے، دعا دعا وہ کل عبادت، دعا تمام عبادتوں کا موقع. لیکن اللہ کے نبی دعا کر سکتا تھا مکے میں بیٹھ کر کہ اللہ کے دشمنوں کو ختم کر دے اور مجھے کامیاب کر دے، لیکن اللہ کے نبی جانتے تھے کہ عادت اللہ یہ ہے کہ جو اللہ کی سنت کے مطابق نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کبھی اس کی مدد نہیں فرماتا. اس لیے جب حکم آیا ان الذین آمنوا وهاجروا، اے ایمان والوں جنہوں نے جو ایمان لائے، وهاجروا جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے نبی نے فوراً گھر چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے گھر چھوڑ دیا، حضرت عمر نے گھر چھوڑ دیا، فتح مکہ ہو گئی. مسلمان جس جگہ سے دلیل کر کے نکالے گئے، جس بستی اور قریے سے دلیل کر کے نکالے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فاتح بنا کر اس بستی کے اندر داخل فرمایا، لیکن ایسے فاتح سے فرمایا کہ آج جتنے لوگ ہیں سب کے لیے امن، سب کے لیے امن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر داخل ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے اٹھے ہوئے نہیں تھے، اللہ کے نبی فاتحانہ انداز میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے اللہ کے نبی کے کندھے جھکے تھے کہ اللہ یہ تیری استطاعت ہے، تیری طاقت ہے کہ تم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. آج مسلمان تھوڑا سا حالات پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کب مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، ملے گا بھی یا نہ ملے گا. آخرت کے مقابلے میں مسلمانوں نے دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دی. نہیں دیکھو، ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر ایمان نکل گیا تو دنیا کے اندر آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن آخرت کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، فرما یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ قیصر کسرا کو جتنا دیا ہے اس سے کچھ کم ہمیں اللہ دے دے تاکہ ہماری زندگی سکون سے گزرے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اے عمر، ان کا حصہ دنیا میں اور میرا حصہ آخرت میں، اور میں آخرت کا حصہ دنیا میں نہیں لے بیٹھا. لہٰذا جہاں پر دجال کے آنے کا واقعہ ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا کہ ایک ہاتھ میں پانی کے چشمے ہوں گے اور ایک ہاتھ میں گورس کا پہاڑ ہوگا. فرمایا جو اس کی اطاعت کرے گا، جو اس کی فرما برداری کرے گا، اس کے باغوں کو وہ ہرا بھرا کر دے گا، اس کے جانوروں کو وہ موٹا تازہ کر دے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کے باغوں کو جو ہے ویران و برباد کر دے گا، اس کی مویشیوں کو سوکھا کر دے گا، اس کی تجارت کو ختم کر دے گا. آج یہی کچھ ہو رہا ہے، آج یہی کچھ ہو رہا ہے. آج مسلمان کیا ہے، کس وجہ سے پچھڑا ہے، کس وجہ سے کہ اس نے کیا کہا کہ میں ایمان لایا کس کے اوپر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں جا کر اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں جو اللہ کے نبی کو علم تھا، اللہ کے نبی کو احادیث بیان کی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک میرے گھر سے نکلے اور باہر چلے گئے. باہر چلے گئے تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ یہ دجال ہے کیا چیز جس کو آپ نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس داخل ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کے چہرے دیکھے تو صحابہ پریشان تھے. پوچھا کیوں پریشان ہو، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جس چیز کا ذکر کیا دجال کے آنے کا، تو اگر وہ آ گیا تو ہم کیا کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے زمانے میں آ گیا تو میں ہی اس کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر میرے بعد آیا تو میری سنت اور اللہ کی کتاب اس کے لیے کافی ہے. جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. لیکن فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے جتنے انبیاء آئے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا کہ ڈرنا اس سے، کیونکہ وہ ایسی قوت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے کہ وہ ہزاروں سال کا سفر منٹوں کے اندر طے کرے گا۔ اب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے گھر میں پینے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس 5,000 کی روٹی بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا مشقت میں بدلا ہے۔ غزوہ خندق ہو رہا ہے، خندق کے موقع پر منافقین مدینہ نے دعوت دی اہل مکہ کو کہ تم مدینہ پر چڑھائی کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دو۔ اہل مکہ تو ایسے ہی دشمن تھے، تیار ہو کر لشکر لے کر کے آ گئے۔ یہاں سے جو لشکر جا رہا ہے اس کی حالت کیا ہے؟ بدن پر ایک کپڑا ہے، اوپر ہے تو نیچے نہیں، نیچے ہو تو اوپر نہیں، یہ لشکر جا رہا ہے، خدائی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود خدا لے کر کے پتھر توڑ رہے ہیں، سید الانبیاء، اور کام لے کے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام لے رہا ہے کہ خندق کے اندر پتھر توڑ رہے ہیں۔ جب ایک ضرب ماری اس میں سے چنگاریاں نکلی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جبرائیل کے ذریعے بشارت کی کہ ہم قریب مسلمان کا جو کتنا پتا کریں۔ جب پھر دوسرا مارا پھر چنگاریاں نکلی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ جبرائیل یہ خبر دی کہ ہم قریب مسلمان اہل روم پر غالب آ جائیں۔ لیکن منافقین کے مدینہ کا حال کیا تھا؟ وہ زمینی حالات دیکھ رہے تھے کہ مسلمان چاروں طرف سے گھیرے میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ڈرنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، پیٹ میں ہوگا تو لڑے گا۔ انہوں نے زمینی حقائق دیکھنا شروع کیے تو زمینی حقائق میں مسلمان اتنے کمزور تھے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب صحابہ نے پیٹ کھولے تو کسی صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بنا، اللہ کے نبی نے دکھایا میرے پیٹ کے دو پتھر بنا۔ منافقین مدینہ کیا خوش ہو رہے ہیں کہ انصاری کے لشکر ختم ہو جائے گا، لیکن جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اللہ تعالیٰ جس کو باقی رکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون رکھے۔ ساری تدبیریں الٹ ہو گئی، ساری دنیا کا جو کچھ تھا سب کچھ الٹ ہو گیا، جو نظریں دیکھ رہی تھی اللہ نے نظریں بدل دی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا یہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کرتا ہے، وہ اللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اوزار کے، کسی ہتھیار کے، کسی انسان کے، کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا ایک وقت آیا جب مسلمانوں پر حملہ کیا عیسائی اور یہودیوں نے، افغانستان پر حملہ کیا، اس وقت کے زمینی حقائق کیا تھے؟ دنیا نے یہ ڈرایا کہ یہ ملک ایک مہینے کے اندر انہوں نے کہا ہم مسلمانوں سے چھین لیں گے، مسلمانوں کی حکومت کافی نہیں رہے گی، ان کو درد اس چیز سے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن درد ان کو اس چیز کا ہے کہ جو نظام وہاں تھا وہ نظام اگر دنیا کے سامنے متعارف ہو گیا تو ان کو پتا تھا کہ اصل امن کیا چیز ہے، وہ امن اللہ نے وہاں کے مولویوں کے ذریعے نافذ کروایا، ان کو معلوم تھا اگر اس امن کی خبر دنیا تک پہنچ گئی تو یہ امن ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، ہمارے لیے ہو جائے۔ انہوں نے جب حملہ کیا مسلمان جن کے ایمان کمزور تھے وہ ڈر گئے کہ اللہ کیا ہوگا، زمین کے حقائق الٹ، آپ ایک طرف غزوہ خندق دیکھیں ایک طرف یہ غزوہ دیکھیں، حقائق بالکل مختلف تھے۔ عقل یہ کہتی تھی کہ فتح ان کی ہوگی جن کے پاس بڑے بڑے جہاز ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے گنڈائی ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جب میری قوت کام کرتی ہے، میری تدبیر کام کرتی ہے تو اس کے سامنے جہاز سے فلائٹ سب بیکار ہو جاتی ہے، اور اللہ نے پھر ان کو غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے پھر ان کو غلبہ عطا فرمایا کہ جن کے پاس، جن کا ساتھ مسلمان چھوڑ گئے۔ جب ہجرت ہوئی حضرت ابوبکر صدیق نکلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، تو جو مسلمان تھے جو حضرت عمر ابوبکر صدیق کے خاندان اہل قریش مخالف ہو گئے، جب ابوبکر صدیق نے کیوں چھوڑا تو اپنوں کا اور سرائیوں کا فرق نہیں سمجھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا آمنا وَهُمْ لَا يُسْأَلُونَ ہر وقت میں فتا جڑی رہے گی. کبھی فتا کے بعد اللہ تعالیٰ سختی کے اوقات فرمائیں گے جب سخت حالات آئیں گے. پھر ان حالات کے اندر الحدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دو ٹکڑے کر دیں گے, اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کو الگ کر دیں گے اور مومنین کو الگ کر دیں گے. یہیں سے نفاق اور منافقت یہاں سے الگ ہو جاتی ہے. یہ وہ سرحد ہے کہ جب دشمن کا خوف آ جائے پھر پتا چلتا ہے کون مومن کے ساتھ تھا, کس نے کس مسلمان کا ساتھ دیا. اگر اس وقت کسی مسلمان کو جب کہ اس کو اس کی عزت اس کی آبرو کو مجروح کیا جا رہا ہو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی مسلمان کی عزت اس کے ایمان اور اس کے آبرو کو مجروح کیا جا رہا ہو اور وہ دوسرے مسلمان سے امداد مانگے اور وہ امداد نہ کرے اس کی, تو فرمایا جس وقت جس سے امداد مانگی گئی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسا وقت لائیں گے کہ جب یہ چاہے گا کہ اللہ میری مدد کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت میں اس کی مدد نہیں کرتا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدد نہیں کرتا, ساری دنیا کی مدد ایک طرف اللہ کی مدد ایک طرف, ساری دنیا کی مدد ایک طرف ہو اللہ کی مدد ایک طرف ہو ساری دنیا ہماری نہیں ہو سکتی. اسلام مٹنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا, اسلام غالب ہونے کے لیے دنیا کے اندر آیا. لیکن ہمارا معاشرہ اس وقت جتنا میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں, یہود اور نصارا کے ہاتھ میں, وہ مسلمانوں کی ذلت دکھائیں گے لیکن مسلمانوں کے عزت کی چیز کبھی نہیں دکھائیں گے. اس معاشرے کے بعد الحمدللہ پہلے مسلمانوں کے پاس ایک عمارت اسلامی تھی, اللہ تعالیٰ نے عراق کو بھی عمارت اسلامی بنا دی. آج وہاں کے الحمدللہ اسلامی نظام نافذ ہے, شریعت کے مطابق مساجد کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ نے دو دو عمارات قائم کر دی, جس کی برکت سے ان کی برکت سے جن کو لوگوں نے کمزور اور حقیر سمجھ کر ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ یہ تو مرنے والے ہیں, ارے یہ تو چلے گئے, ان کا برباد ہو گئے, انہوں نے اپنا گھر خود برباد کر دیا. اللہ نے فرمایا جو میرے راستے میں نکلتا ہے اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ان سے وہ سفا پر وہ سفا رہا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں تم ہلکے ہو یا بھاری ہو. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تم اللہ کے راستے میں نکلو ہلکے ہو یا بھاری ہو کسی طرح بھی نکلو. وَقَالُوا, فرمایا اگر نہیں نکلو گے, لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرْبِ, منافقین مدینہ نے کہا تھا, کیا کہا تھا غزوہ خندق کے موقع پر, ارے مسلمانوں کہاں جا رہے, وہاں تو اتنی سب گرمی ہے کہ مر جاؤ گے. اللہ نے کیا فرمایا, قل نار جہنم اشد حرا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے دنیا کی گرمی کوئی نہیں ہے, جہنم کی گرمی سرد نظر. جن مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا مسلمانوں میں یہ سوچ کر کے یہ تو ختم ہونے والے ہیں, اللہ نے ان کو باقی رکھا, اور جنہوں نے ساتھ چھوڑا تھا اللہ نے ان کے اوپر اشتہار ڈال دیا. جنہوں نے سوچا تھا کہ ہماری بجلی میں ترقی ہوگی, ہمارا ملک معیشت میں اوپر چلا جائے گا, ہماری زراعت کے اندر بہت ترقی ہو جائے گی, اللہ نے ان کی زراعت کے اندر بھی تنگی ڈال دی, اللہ نے ان کی تجارت کے اندر بھی تنگی ڈال دی, اللہ نے ان کی زندگی کے اندر تنگی ڈال دی. اللہ نے فرمایا تم نے میرے دوستوں کا ساتھ چھوڑا. اگر یہ نہ ہوتا, یہ آزمانا نہ ہوتا, تو منافقین اور مسلمان کے درمیان امتیاز کرنا مشکل تھا کہ کون مسلمان ہے. آج مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ میں مولانا نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, زکات بھی ادا کرتا ہوں, عمرے بھی ادا کرتا ہوں, پھر بھی مجھے لوگ مسلمان نہیں مانتے, کس چیز کی کمی ہے. دوستو میرا اور آپ کا مسلمان مان لینا یہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ یہ نہیں ہے. مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اپنے فرض سے پوچھو کہ اللہ اور اس کے نبی نے قرآن اور حدیث کے اندر جو بتایا کیا میں نے ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری. اگر زندگی اس قرآن کے مطابق ہے اور اس نبی کے مطابق ہے جو خندق کے اندر اترا پتھر پر پیٹ پر سے پتھر باندھ کر اس کی زندگی کے مطابق ہے تو تم مسلمان ہو, اگر نہیں ہے تو تم مسلمان نہیں ہو. آج کیا کہتے ہیں فلانا شخص وہ اتنے ہزار مسلمانوں کو کھانا کھلاتا ہے, فلانا شخص جب سرکار پہنچتے ہیں تو اتنوں کو ہزار کو پانی پلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کیا فرماتے ہیں, میری بات نہیں ہے یہ, لوگ کہتے ہیں مولوی بہت زیادہ, مولوی باتیں بناتے ہیں، مولوی باتیں بناتا ہے نہیں، مولوی کا کام باتیں بتانا ہے. اللہ کا ارشاد ہے اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، کس کی بات ہو رہی ہے؟ بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم حاجیوں کو پانی پلاؤ گے، اجعلتم سقاية الحاج، حاجیوں کو پانی پلا کر، وعمارة المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی عمارت تعمیر کر کے. کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم اپنے آپ کو اس پردے میں رکھ رہے ہو کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لیا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں لا یستوون عند اللہ، دنیا کے لوگ سارے برابر مان لیں کہ اس کی خدمات بڑی ہے. دوستوں اگر خدمت یہ تھی تو اللہ کے نبی کبھی ہجرت نہ کرتا، اگر خدمت یہ تھی تو ابو جہل کا رتبہ اللہ کے نبی سے بڑا ہوتا، کیونکہ ابو جہل نے مکہ نہیں چھوڑا تھا. ابو جہل حاجیوں کو پانی بھی پلاتا تھا، حجاج کو اپنے گھر میں مہمان بھی بناتا تھا، ان کی خدمت بھی کرتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور اس کے نبی پر ایمان نہیں لایا، آخرت پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ کے نزدیک ایمان کا معیار کیا ہے؟ تم آخرت پر ایمان لاؤ، اس آخرت پر، اللہ پر، اس کے نبی پر ایمان لاؤ. اگر تم ایمان لے آئے تو اعظم درجہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک تمہارا درجہ بڑھ جائے. کسی حاجی کو پانی نہ پلائے، عمارت حرم کی تعمیر میں کوئی حصہ نہ لے، لیکن اگر مومن ہے، کتنے صحابہ ایسے ہیں، آپ بقی میں چلے جائیں، وہاں جا کر معلوم کریں سوا سم ویٹ سوا لاکھ صحابہ تھے، کتنے صحابہ کی قبر آپ کو مدینے میں ملے؟ 10,000، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. بقیہ صحابہ کیوں نکلے مدینے سے باہر؟ حالانکہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت البقیع والوں کو اٹھائیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں ان کی شفاعت کروں گا. کیا صحابہ کو یہ حدیث نہیں ہوتی تھی؟ بولو بھائی، صحابہ کو یہ حدیث معلوم نہ ہوئی ہوگی. پھر آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ مدینے سے نکل کر کے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے نکل گئے؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی مدینے کی مٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی اونٹنی پر سے اپنی چادر اتار دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ مدینے کی مٹی مجھے لگے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی اس سرزمین سے محبت فرما رہے ہیں، لیکن صحابہ کو معلوم تھا کہ اس سرزمین سے محبت کے باوجود اللہ کے نبی کو جو سب سے زیادہ محبت تھی وہ اسلام کی، کہ نبی نے اپنا خون بہایا کس کے لیے؟ صرف اس اسلام کے خاطر. اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کس کے خاطر؟ اسی اسلام کے خاطر. اللہ کے نبی نے اپنا گھر چھوڑا کس کے خاطر؟ اسلام کے خاطر. صحابہ کو جب یہ معلوم ہو گیا، صحابہ ہماری طرح نہیں تھے کتابیں پڑھ کر سننے والے، صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی چلتے پھرتے تھی، صحابہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا چیز زیادہ اہمیت والی ہے، صحابہ نے اس کو اپنایا. یہ نہیں کہتا جنت البقیع کی فضیلت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک اس کی سب فضیلت ہے، اس کی فضیلت سر آنکھوں پر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر فضیلت یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اسلام کے لیے اپنا گھر بار، جب اسلام کی پکار ہو اس وقت اپنے گھر بار کی پرواہ نہ کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوئے، فاتح بن کر انصار مدینہ غریب تھے، دل چھوٹا ہو گیا کہ اللہ کے نبی مکے آ گئے، فاتح بن گئے مسلمان، یہاں فاتح بن کر آ گیا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی یہی ٹھہر جائے تو ہم اہل مدینہ کہاں جائیں گے. یہ تھی محبت، یہ تھی محبت. آ گئے یا رسول اللہ، ایسا تو نہیں کہ آپ اپنا گھر دیکھ کر کے، آپ کی آبائی جگہ، پیدائش آپ کی یہاں پر، بیت اللہ کے سائے میں آپ کے جوان ہوئے آپ، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہیں رہ جائیں گے؟ یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ انصار میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے. مکے میں اللہ نے پتا عطا فرمائی، لیکن میں مکے کے اندر رکنے کے لیے نہیں آیا، میں مکے کو فتح کرنے ضرور آیا، پھر واپس اللہ کے نبی چلے. کیوں؟ انصار مدینہ نے وہ قربانی دی تھی، وہ قربانی، وہ مدد کا وہ نمونہ پیش کیا تھا کہ جب صحابہ ہجرت کر کر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی صحابہ کو، انصاری صحابہ کو، کہ کون ہے تم میں سے جو اپنے مہاجرین بھائی کی مدد کرے؟ کسی کو دیکھیں تو ایک صحابی کو گھر لے جا رہا ہے، آدھا گھر کر دیا، آدھے میں تو رہے آدھے میں میں رہتا ہوں، ایک بات ہے دو حصے کرتی ہے، آدھا اس سے تجارت سے تو نہ آج سے میں کھاتا ہوں، یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی لے گئے دو بیویاں تھی، فرمایا ایک کو طلاق دیتا اور عزت گزارتے تو نکاح کر لے، ایک کے ساتھ میں رہ جاتا ہوں، یہ دیکھتا اگر آج کوئی ایسا کرے کہتے ہیں اس کی غیرت کو کیا ہو گیا، غیرت یہ نہیں، غیرت یہ ہے کہ جب کافر اسلام کے اوپر حملہ ہو اور تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی، اس وقت چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے مسلمان، اور جس چیز کو شریعت کے اندر جائز بنا دیا گیا اس کو عار بنا دیا گیا، کس کی وجہ سے؟ اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والوں کبھی یہود و نصارا کو دوست مت کرنا، کس لیے؟ کہ تو تمہارے نبی کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا دوست کیسے ہوتا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اسلام کے بارے میں معلوم نہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم اسلام کیا ہے، مکار ہے، اس کے اندر ان کی فطری مکاری شامل ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو چھپا رہے ہیں یہ اسلام کو اس طرح پہچانتے کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں اس طرح اسلام کو پہچانتے ہیں، یہ ان کا مکر ہے کہ اسلام کیا چیز ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، اسلام کا علم ان کے پاس اللہ سے بڑھ کر کسی کو علم ہوگا؟ بولو بھائی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نازل فرما رہے ہیں وہ چیز ایسی نہیں ہوگی کہ اس پر مسلمانوں کا فائدہ نہ ہو اور اللہ نازل فرما دے، فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بڑا مؤلف ہے بڑی کتاب لکھنے والا ہے دنیا اس کو مستند مانتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے وہ اپنی کتاب میں ایک لفظ بھی زائد نہیں لکھتا، جو کام کی بات ہوتی ہے صرف وہی ملتی ہے، جب ایک انسان اپنی کتاب کے اندر ایک لفظ زائد نہیں لکھتا تو وہ تو رب کائنات ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر ایک لفظ زائد کیوں نازل فرمائے گا؟ اس کا یہ فرمانا کہ یہ اس طریقے سے اسلام کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طریقے سے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، ان کا مطلب اللہ نے خود صاف بتا دیا کہ یہ تم سے ہر وقت مکر کریں گے، ہر وقت غدر کریں گے، ہر وقت لڑائی کی کوشش کریں گے، لہذا ان کے غدر سے بچنا تو اللہ نے فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم پر امتحانات آئیں گے، اطلاع آئیں گے، معاشی تنگی آئے گی، رزق میں تنگی آئے گی، تجارت کے اندر کمی آ جائے گی، اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق ہجرت جب کر رہے ہیں، آج ہم کہتے ہیں مولانا لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا کیا حال ہوگا ہمارا، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق جس پر ہجرت کر رہے ہیں اس وقت قریش مکہ کے بڑے تجار میں شامل ہیں، لیکن جب مدینے پہنچتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے 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 یہ حالت آ گئی کہ اللہ کے نبی کی صحبت کھاتے حضرت ابو بکر صدیق تو میرے ٹاٹ کیا کپڑا باندھا ہوا بوری باندھی ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے، جبرائیل حضرت جبرائیل آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا جبرائیل آپ نہیں پہچانتے، یہ تو ابو بکر صدیق ہیں، فرمایا رسول اللہ میں آیا نہیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، کہ ابو بکر اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جا کر کے ابو بکر صدیق کو میرا سلام کہو، کون سلام بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، کس کو سلام آ رہا ہے؟ ایک امتی کو سلام آ رہا ہے، صدیق کے لیے سلام آ رہا ہے، پوچھو صدیق سے اس سے خوش حالت ہے، آج ہم کہتے ہیں ہماری تجارت کم ہو گئی، ہمارے اندر خوشیاں کم ہو گئی، لیکن مسلمانوں ہم اپنی حالت ہوتی ہے اگر ہم دین پر مستقیم ہیں، اگر اللہ تعالیٰ خود پر جبرائیل علیہ السلام کو بھیج سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے جبرائیل کو بھیج سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پیٹرول کا محتاج نہیں ہے اور نہ جبرائیل امین جہاز کے محتاج ہے کہ جہاز ملے گا تو آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے، مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ 50 سے زیادہ پڑے جبرائیل کے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 50 سے زیادہ پر ہیں، ایک پر سے قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر لے گئے تھے، صرف ایک پر سے اللہ نے اور سید الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ جب بدر میں بھیج سکتا ہے، احد میں بھیج سکتا ہے، خندق میں بھیج سکتا ہے، تو آج جو اسلام سے محبت رکھے، آج جو اسلام کے اوپر قائم رہے، کمی آ جائے، مال میں کمی آ جائے، زراعت میں کمی آ جائے، تجارت میں کمی آ جائے، تین وقت کھاتے تھے دو وقت کھا لو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتائیے آج مسلمان چند ہزار روپئے کے لیے اللہ تعالیٰ سے لڑائی مول لے لیتا ہے، کیا کرتا ہے سود لے کر کے کاروبار شروع کر دیتا ہے، سودی کاروبار شروع کر دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا تو اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، منافقین کی سفر میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، ایمان کو اگر بیچ کر کے دنیا میں جینے کی کوشش کرو گے تو دنیا کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بچائے گا کہ ہر طرف پر روانی ہوگی، لیکن جس دن آج پل ہو گئی اس سے حقیقت پتا چل جائے گی کہ دنیا کتنی ملی تھی، خالی دنیاوی آسائشوں سے زندگی نہیں گزرتی، اگر خالی دنیاوی آسائشوں سے زندگی گزرتی تو سب سے زیادہ جاپان کے اندر لوگوں کی فیصد آمدنی جاپان میں سب سے زیادہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ عالمی دنیا کی رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ جاپان کے اندر فیصد آمدنی سب سے زیادہ جاپان میں، اور ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی دنیا میں جاپان کے اندر۔ اللہ نے دکھلایا اپنی پوری آنکھوں سے مشاہدہ کر، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مجھے ساتھ رکھا تو خالی پیٹ بھی رہو گے تو ہنستے رہو گے، پر اگر مجھے چھوڑ دیا پیٹ بھرا ہوا ہے گاڑی اچھی ہے تو اس سے بھی جا کر خودکشیاں کرو، کہیں گے میں سمندر سے کود کر جان دے دوں، میں دوسری مصیبت کے اندر ہوں، صحابہ کیوں نہیں یہ کہتے تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کبھی کیوں نہیں کہتے تھے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جان دے دیں؟ صحابہ کے پاس کیا محلات تھے بتاؤ بھائی، کیا تھے؟ ان کے پاس بڑی بڑی تجارتیں تھیں، ان کے مالی وقت چل رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، اللہ کے اوپر توقع رہتا تھا کہ جب منافقین مدینہ نے کیا کہا کہ ارے لوگ جمع ہو گئے سارا مکہ آ گیا لڑنے کے لیے، فخشوہم ڈرو ان سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے ان کی یہ سنت تیار فرمائی، سمجھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم امن معاہدہ کر لیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، چلو ہم اسلام کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ہم وہ اسلام اختیار نہیں کرتے جو اللہ کے نبی کے پاس تھا۔ آج کیا کہا جاتا ہے؟ ارے یار اسلام یہ کوئی اسلام ہے؟ اسلام وہ ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو تمہاری تشریح ہے، اسلام وہ ہے جو حضرت عمر کے پاس آیا، اسلام وہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو عطا کیا، اسلام وہ ہے جو اللہ نے حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، یہ اسلام ہے۔ حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ارے اگر ہم حملہ کر دیں گے تو ہمیں جو ہے لوگ شدت پسند کریں گے، ہمیں اعتدال پسند کرنا چھوڑ دیں گے، ہم ایسا اسلام لے آئے جس میں ان کی بھی گنجائش ہو۔ اسلام کے اندر فلسفہ اور اسلام کا اصول مسلم ہے کہ کتا اگر مر رہا ہو تو اسلام کے اندر ہے کہ اس کو پانی پلانا مسلمان پر لازم ہے، مرنے نہ دے، لیکن اگر وہی کتا پانی پی کر کے اٹھ جائے اور پھر انسانوں کو کھانا شروع کر دے تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ کتے کو مار دو۔ اگر کافر ہے اس سے ہوتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی عزت کی حفاظت کرو، لیکن اگر وہ تمہارے دین پر حملہ کرتا ہے، دین پر، اسلام پر، تمہارے مسلمان بھائیوں پر، اب اسلام کہتا ہے اس کو ختم کر دو، اب اس کے ساتھ کوئی میانہ روی نہیں ہے، اب کسی چیز کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل چیز ہماری بنیاد اسلام سے، ہماری پہچان اسلام سے، ہماری پہچان دنیا کے اندر مسلمان ہونے کی حیثیت سے، معتدل ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے معتدل ہو جاؤ، ہم معتدل ہو گئے، ٹھیک ہے ہم نے میانہ روی بھی اختیار کر لی، لیکن جب ہمارے مسلمان ملک کا کوئی وزیر جاتا ہے تو ننگا کر کے تلاشی لیتے ہو، تمہاری میانہ روی کھا گئے ہو۔ آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب تم ان کی سرزمین پر اترتے ہو تمہیں کیا عزت ملتی ہے، وہ تمہیں ننگا کر کے تلاشی لے رہے، تمہارے مسلمان بھائیوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، تمہاری مائیں بہنیں جیلوں سے تمہیں پکار رہی ہیں کہ ہم کب تک ان کے بچے جنیں گی، ہم جل جل کر مر جائیں گے، ہم تمہاری بہنیں، تمہیں اللہ کا واسطہ، ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے آگے رہائی نصیب فرمائے، وہ دعائیاں دے رہی ہیں، وہ دعائیں کر رہی ہیں، لیکن آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ اگر یہود اور نصارا کا میں نے ساتھ نہ دیا تو میرا ملک نہیں چل سکتا، میری معیشت نہیں چلے گی، ہماری معیشت کس طرح سے پوری ہوگی؟ اس کا وبال کیوں بڑھائے گا؟ اس کا وبال پوری امت کے اوپر آتا ہے، پوری امت کے اوپر آتا ہے اس کا وبال. یہ جنگ کسی پر سوارا کا جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اسلام الگ ہے، کفر الگ ہے. اس جنگ کے اندر فرق کرنا، مسلمانوں کے اندر فرق کرنا، اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ جب افغانستان کے ان مجاہدین کی مدد فرما سکتا ہے کہ جس وقت ان کو ساری دنیا نے چھوڑ دیا اور دنیا کے 34 ممالک جن میں سے ایک ملک اگر کھڑا ہو جائے، کسی ملک کو آگ دکھا دے، تو سارے اس پورے ملک کی معیشت جان ہو جاتی ہے کہ ارے اس ملک نے دھمکی دی ہے. انہوں نے صرف جس کی ذات کے بھروسے پر، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، وہ اس کی ذات کے بھروسے پر کھڑے ہوئے. اللہ نے ان کو 8 سال امتحان سے گزارنے کے بعد اللہ نے ان کو غزہ عطا فرمایا، ایسا غزہ عطا فرمایا کہ 34 ممالک اپنے ہتھیار اور بارود کے ساتھ، اپنی مادی وسائل کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو نہ ہتھیار ہے نہ کچھ ہے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے ہمیں جو سب سے بڑا ہتھیار کیا وہ ایمان کا ہتھیار. میں یہ نہیں کہتا لڑنے کے لیے چلے جاؤ، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر دو، اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ قدم رکھ، یا اللہ ان کو پتا یا پتا یا فرما، ان کی نصرت فرما، ہمیں ان کی نصرت کرنے کی توفیق ادا فرما. دعا تو کر سکتا ہے اور بھائی دعا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتے، ورنہ پھر اگر دعا بھی نہ کی اور ان کو بلا دیا اور پھر اسلام کو غزہ عطا ہو گیا. عبداللہ ابن ابی جب اسلام کے اندر شروع میں مسلمانوں پر سختی رہی، حالات تنگ رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا خیال فرماتے ہیں؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب میں کوئی سورت حاصل کرتا ہوں اور اس کے اندر کوئی احکام ہوتا ہے، کس کا؟ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس کے اندر میں قتال کا ذکر کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سورہ محمد 26 پارے کے اندر فرماتے ہیں، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ جب قتال کی آیت سنتے ہیں تو ایسے آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے ان کی آنکھوں میں موت اتر آئی. ارے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بدلے لڑے اور کتنی دعائیں مانگی، یا اللہ شہادت عطا فرما، لیکن اتنے غزوات لڑنے کے بعد، اتنے غزوات، کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جس میں حضرت خالد ابن ولید شریک نہ ہوئے، سوائے ابتدا اسلام کے چند غزوات کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بستر پر لکھی تھی، بستر پر آ گئے. حضرت عمر مانگتے رہے، کیا مانگ رہے؟ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موت فی بلد رسولک، یا اللہ شہادت کی مانا عطا فرما. دو قصاص جمع کر دیے، لیکن مٹی مدینے کی عطا فرما. صحابہ حیران ہوتے تھے، عمر یہ دعا مانگی قبول کیسے ہوگی؟ اسلام کی لشکر، اسلام کی سرحدیں بہت دور جا چکی مدینے سے، لیکن کیا ہوا؟ شہادت بھی ملی اور مدینے کی مٹی بھی ملی، اور وہ مٹی کا حصہ ملا کہ جب ان شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر گئے حضرت عائشہ کے پاس، فرمایا کہ میرے والد کی خواہش ہے کہ آپ نے جو جگہ اپنے لیے رکھی ہے اللہ کے نبی کے پہلو کے اندر، وہ جگہ آپ مجھے دے دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے، کیا کہتی ہے؟ کہ جا کر عمر سے کہہ دو کہ میں نے اپنے اوپر عمر کو ترجیح دی کہ عمر میری جگہ لے جائے، ورنہ وہ جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر کو اللہ نے وہ جگہ عطا فرمائی. جنت سے زیادہ اس جگہ کا درجہ ہے جہاں اللہ کے نبی کا جسد ہے، جس میں مبارک رکھا ہوا ہے. آج مسلمان سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا اگر ہو گیا، ہم پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے، ہمیں جو ہے معاشی طور پر اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے گا، ہمارے یہاں کی سڑکیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے یہاں کی ترقی ختم ہو جائے گی، ہمارے یہاں لائٹ بجلی نہیں ہوگی. ایسی کون سی سڑکیں ہمارے پاس؟ ابھی کہاں کی بجلی ہے تو 24 گھنٹے بجلی آ رہی ہے، لیکن کم سے کم ہمارا ایمان تو بچے گا. لہٰذا ایسی صفوں کے اندر مسلمانوں کا دیکھیے، دو صفیں، ایک سب مسلمانوں کی اور ایک کفار کی، جو جس سب پہ کھڑا ہوگا قیامت کے دن اسی سب سے اٹھایا جائے گا. یہ وہ وقت ہے دوستو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے نکلنے کا وقت مسلمانوں پر اتنا شدید ہوگا کہ اس وقت اسلام اور مومنوں کی چھاتی اس طرح ہوگی جیسے چھندی میں رکھ کر گیہوں کو چھانا جاتا ہے. اس کے بعد جو گیہوں بچتے ہیں وہ گیہوں کام کے ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں. فرمایا اسلام کے اندر مسلمانوں کی چھاتی اس طرح سے ہوگی جس طرح چھنگا لگا کر کے گیہوں چھانا جاتا ہے. آج کیا ہے, آج ہر طرف چاپر گیہوں کا سارا رقم لے دینے کے لیے تیار ہے. تم ہمارا یہ کام کرو, یہ جو اتنے پیسے دو, تم یہ کام کرو ہم تمہیں بجلی دیں گے, تم یہ کام کرو ہم تمہیں گندم دیں گے, تم یہ کام کرو ہم تمہاری زراعت اچھی کر دیں گے. تو دجال کیا لے کر آئے گا؟ دجال یہی چیز لے کر کے آئے گا. یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے صحیح روایت ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا. آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ پانی کیسا اٹھا ہوا ہے. دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کفار کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے پوری دنیا کا جتنا پانی آبی ذخیرہ ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے تاکہ مسلمان محتاج ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال ایک بستی کے اندر جائے گا, ایک مومن اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. وہ اس مومن سے کیا کہے گا؟ اس کا ایمان لیا. وہ کہے گا تم کاذب ہے, جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے. وہ کہے گا اچھا. وہ ایک اور دوسرے انسان کو طلب کرے گا, اس کے دو ٹکڑے کرے گا اسی کے سامنے, پھر اس کو جوڑے گا اور زندہ کر دے گا. کہے گا اب تو ایمان لیا. تو وہ مومن کیا کہے گا؟ کہے گا میرا ایمان اور یقین اور مضبوط ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے, کیونکہ اللہ یہ قدرت انسانوں میں اگر دیں گے تو دجال کو ہی دیں گے, دجال کو ہی دیں گے. دجال کہے گا تو ایمان نہیں لاتا تو میں تجھے مار دوں گا. روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کی گردن پر وار کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو اتنا مضبوط کر دیں گے مومن کی کہ دجال کا وار کام نہیں کرے گا. جو اس کے ایمان کی برکت ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے. آج وہی وقت ہے دجال, دجال کے آنے کی تیاریاں ہم آپ دیکھیں اس وقت جتنی مرضی نسل کمپنیاں ان کے اندر کیا ہے, ہر چیز کے اندر مسلمانوں کو مساج بنایا جا رہا ہے کہ تم یہ کر لو ہم تمہیں یہ دے دیں گے, ہم تم یہ کر لو. آج کیا ہے؟ جہاد کی پابندی, جہاد کی بات کرنے پر پابندی. کل کہیں گے نماز پر پڑھو تمہیں پانی دے دیں گے. اب سوچے ایک مسلمان پیاسا 24 گھنٹے سے, اس کو ایسا لا کر کہتا ہے تو نماز پر پڑھ تجھے پانی دے دوں گا, وہ اپنے لیے تو شاید صبر کر جائے. اولاد پیاسی پڑی ہو, اولاد پیاسی ہے, پیاس سے تڑپ رہی ہے. اب وہ ایک طرح دفعہ اولاد کو دیکھتا ہے, ایک طرح پانی کو دیکھتا ہے, اور پھر سوچتا ہے کہ میں کس طرح دوں. تو صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ کہ صحابہ نے اس وقت کیا کیا. صحابہ نے اپنا ایمان نہیں بھیجا. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل مدینہ کے پاس کم ہے, اگر ہم یہود سے جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے اگر ان سے سنا کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کا پتا نہیں بدل بدل جائیں گے. اہل مکہ نے کس چیز کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی انہوں نے آفت رکھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ آپ مکے کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کر لیں, جتنا مال چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں, جو تجارت چاہیے آپ کو دیتے ہیں, جو عمارت آپ کو چاہیے وہ دیتے ہیں, جو عہدہ آپ کو چاہیے وہ دیتے ہیں, لیکن آپ یہ دعوت چھوڑو. اللہ کے نبی نے چھوڑی تب یہ ایمان اور یہ اسلام اور میں اور آپ مسجد راج کس کے بعد. یہ وہ قربانیوں کا کمرہ ہے کہ جو سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا آج اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم مومن ہیں پر ہمارا امتحان نہیں لیا جائے گا, آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تحسیر کہ اللہ نے تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچا کون ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور یہ بھی جان لے کہ تم میں سے جھوٹا کون ہے. اب یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ماضی کا بھی علم ہے, حال کا بھی علم ہے, مستقبل کا بھی علم ہے, پھر اللہ تعالیٰ امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ دادا نے فرمایا کہ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتے تو اللہ کے علم میں تو ہوتا ہے مقصد بندوں کے سامنے ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے یہ میرا بندہ نہیں ہے, تاکہ مومن مسلمان کو پتہ چل جائے مسلمان سمجھتا ہے یہ مسلمانوں کا حضرت ہے, یہ تو مسلمانوں کی حضرتی میں باتیں کرتا ہے, لیکن اس کے دل کے اندر جو نفاق ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے. کیونکہ نمازیں پڑھنا عبداللہ اسے ہوئی نماز پڑھتا تھا, کس سے پر عبداللہ کی ہوئی نماز نہیں پڑھتا تھا, جہاں سدہ لائے میں کھول کر دکھاتا ہوں عبداللہ اتنی ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے عبداللہ اتنی ہوئی وہیں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے. کون کہتا ہے عبداللہ اتنی عمرہ نہیں کرتا تھا, لیکن کس حالت کے اندر مرا ہے؟ نفاق کی حالت, مناسب بن کر کے مرا ہے کہ جب اس کی موت ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے, کس کے لیے؟ جنازے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ اس منافق کے دروازے پر جائیں, آپ رک جائیے. یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک پکڑ لی کہ یا رسول اللہ آپ نہ جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر, جس وقت میرے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا تو میرے پاس یہ سید الانبیاء کے گھر کا حال ہے, خاندان کا حال ہے, سید الشہداء حضرت حمزہ. فرمایا جب ان کو شہید کیا گیا تو میرے پاس ایک کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا, یہ عبداللہ کی عبی کی چادر دی تھی جس سے میں نے اپنے چچا کو کفن دیا تھا, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں چلا جاؤں. اسی وقت ابراہیم امین ولا تصلي على احد من مات ولا تقم على قبري, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, ولا تقم على قبري, اور نہ اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا کریں گے. یہ حضرت عمر کی چاہت ہے, حضرت عمر کی چاہت تھی, حضرت عمر کی چاہت کو اللہ تعالیٰ نے وحی بنا کر کے اتار دیا کہ زمین کے اوپر عمر جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان پر وحی چاہ رہے ہیں. عمر کی غیرت کتنے گوارا نہیں کر رہی تھی کہ اس بدبخت نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی. جب حضرت عائشہ ایک قافلے کے اندر پیچھے رہ گئی, بعد میں جب لوٹر اشارت کی حاجت کر کے واپس آئی, اس میں بیٹھ گئی کجاوے کے اندر جو اونٹ کے اوپر ہوتا ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کو تشریف لے گئے تھے. بعد میں صحابی آئے اور دو لے کر کے وہ پہنچے, تو یہی عبداللہ ابن عمر تھا جس نے الزام لگا دیا. نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی بات ہستی کے اوپر. تب حضرت عمر نے فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی, اللہ نے حضرت عمر کی غیرت پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ولا تصلی علی احد من مات ولا تقم علی قبره, اس شخص ہے منافقت کی حالت میں مر گیا, کتنے ہی اس کے لیے استغفار کر لے لیکن کوئی فائدہ نہیں, ایمان چلا گیا. اگر ایمان ختم ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں, چاہے اس کے لیے 100 قرآن ختم کر دیے جائے, 200 قرآن ختم کر دیے جائے, قرآن کا فائدہ سب ہے جب ایمان موجود ہو, اور اگر ایمان موجود نہیں ہے تو ساری دنیا مل کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, استغفر لهم او لا تستغفر لهم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں, او لا تستغفر لهم, یہ استغفار نہ کرے, ان تستغفر لهم, لیکن اگر آپ نے ان کے لیے استغفار کی, کس کے لیے؟ منافقین کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے, کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی اس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی اگر آپ بھی استغفار کریں گے 70 مرتبہ بھی پڑھیں گے اپنے اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو معافی فرمائے. ورنہ اللہ کے نبی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہستی اس کائنات میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا, ہاں کوئی محبوب ہستی تھی دنیا کے اندر, لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب آتے کہ نبی آپ محبوب ہیں, آپ پیارے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا, باتیں فرمائی, لیکن فرمایا کہ اے نبی جس چیز کو میں منع کر دوں آپ اس چیز کو چھوڑ, اس چیز کے بارے میں سوال نہ کریں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے سوال کیا تھا کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما, دعا کی, اللہ نے فرمایا قال یا نوح، فرمایا کہ اے نوح اس چیز کے بارے میں سوال مت کر جس چیز کا مجھے علم نہیں، جس کے اوپر میں نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ تعالیٰ جس کے دلوں پر، جس کے کان پر، جس کی آنکھوں پر مہر لگا دے، ولہم عذاب عظیم، اللہ نے فرمایا ان منافقین کے لیے سب دردناک عذاب. آج ہم کیسی زندگی کی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بس کسی طریقے سے صحیح ہو جائے، تعبیدات صحیح ہو جائے، اپنا ایمان بیچ کر صحیح ہو جائے، لیکن زندگی صحیح ہو جائے بس، یہ تو ہماری تندرستی ہے، یہ دور ہو جائے، تندرستی دوستوں دور ہو جائے گی، یہ چند دن کی مشقت ہے، جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے جب تب کیا کرنا پڑیں گے. الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں تمام غموں سے نجات عطا فرمائی. مرنا تو ایسے بھی ہے، بستر پر بھی مرو گے، کوئی گاڑی کے نیچے آ کر مر رہا ہے، کوئی ٹرک سے گر کر کے مر رہا ہے، کوئی بلڈنگ سے کود کر کے مر رہا ہے، کوئی اسپتال میں جا کر کے مر رہا ہے، لیکن اللہ کا نبی کیا جواب کا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لے وجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ خواہش ہے جو اللہ کے نبی پر مارا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے پسند نہیں کھائی، اللہ کے نبی نے اس ذات کی پسند کھائی جس کے ذات کے قبضے میں اللہ کے نبی کی جان. معمولی چیز ہوگی جس کو اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں. بولو بھائی، دنیا کا امیر کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس سے ہلکی چیز، کم چیز مت مانگنا، اس سے بڑی چیز مانگ. اللہ کے نبی نے اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر اور قسم کھا کر ایسی کوئی دعا نہیں مانگی جیسی شہادت کی دعا مانگی. میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت عطا فرمائے، پھر زندگی عطا فرمائے، پھر شہادت عطا فرمائے، کیونکہ جو لذت شہید کے خون کا پہلا قطرہ حدیث میں آتا ہے زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں، جتنے گناہ ہیں اس نے کیے سارے گناہ معاف. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے عمر کیوں دعا مانگ رہے؟ آج مسلمان موت سے گھبراتا ہے، اندھیرے میں کہتا ہے مولانا اندھیرے میں نکلتے ہیں اور ڈر لگتا ہے، تم جس اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو، مدینے کے روڈوں کے اوپر کوئی آج کی طرح دس لائٹیں نہیں لگی ہوئی، صحابہ انہیں اندھیری گلیوں کے اندر بستے تھے، اسی اندھیرے میں سے اسلام کا وہ نور نکلا جس نے سارے عالم کو اپنے نور سے منور کر دیا، وہ اندھیرے کے اندر چھپا ہوا. آئے مسلمان کہتے ہیں میرا دل تو اتنا نظر ہے، مولانا اندھیرے میں جا کر دل گھبرانے لگتا ہے. نہیں، اپنے دل کو مضبوط کر، اپنے دل کو مضبوط کرو، اگر اسلام کی خدمت کرنی ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنی صفوں کو مضبوط کرو، اپنے اندر تعصب، عصبیت، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں زبان کا ہے، یہ فلاں زبان کا ہے، یہ زبانیں نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ میں پنجابی ہوں، فلانا سندھی ہے، فلانا پٹھان ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ میری عبادت ہے. قرآن کے اندر میں چہرے اردو کا، قرآن کی زبان کیا ہے؟ جنت کی زبان کیا ہے؟ ہمارے نبی کی زبان کیا ہے؟ معلوم ہوا ہمیں جو اردو ملی ہے یہ لائبریری، جب تک آنکھ کھلی ہے جب تک اردو ہے، جب مر کے جنت پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ خود عربی سکھا دیں گے. دادا نے بتایا کہ اے جنت صرف عربی میں گفتگو کریں گے، کوئی اور زبان نہیں بولیں گے، چاہے وہ پنجاب کا ہو، چاہے وہ سندھ کا ہو، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے سرحد کا ہو، چاہے کسی دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، یہ انگلش بولنے والا ہو، فرینچ بولنے والا ہو، لیکن جب جنت میں چلا جائے گا تو سب کی زبانیں ٹیمپریری دنیا میں اللہ نے دی ہیں. وہ بھی کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ. لڑنے کی یہ نہیں تھی کہ میرا قبیلہ بہت اوپر ہے، میرا سب سے قبیلہ اونچا ہے، میری زبان اونچی ہے، میری ذات اونچی ہے. اللہ نے فرمایا میرے نزدیک معزز ہے وہ متقی ہے. تمہاری زبان کوئی بھی ہو, ابو جہل کو اپنی زبان پر ناز تھا, ابو لہب کو اپنی زبان پر ناز تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین شخص دنیا میں ہی دیکھا. فرمایا سب سچ تھا, تو نے سچ کہا. تھوڑی دیر بعد ابو جہل آتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. وہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نعوذ باللہ, اے محمد میں نے دنیا میں آپ سے بھلی شکل نعوذ باللہ کہیں نہیں دیکھی. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سب سچ تھا, تو نے بھی سچ کہا. صحابہ کا نشان یا رسول اللہ ہے کیا؟ ابو بکر صدیق بھی سچ, ابو جہل بھی سچ. فرمایا صحابہ میری مثال آئینے کی تھی ہے, جو آتا ہے اپنی صورت اس پہ دیکھتا ہے. ابو بکر صدیق آیا تو اس کو اپنی صدیقیت نظر آئی, تو اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین مجھے کوئی نظر نہیں آتا. میں نے کہا صدق تھا, اے صدیق تو سچ کہہ رہا ہے, میرے اندر میرا آئینہ نبوت میں اس کو اپنی صدیقیت دیکھ رہا ہے. اور ابو جہل جب آیا تو میرے آئینہ نبوت کے اندر اس کو اپنی جہالت اپنا کفر نظر آیا, تو اس نے کہا میں نے آپ سے برا کوئی نہیں دیکھا. تو میں نے کہا سچ کہا تم نے, کیونکہ میں تو آئینہ ہوں. اسی لیے حدیث بات میں آتا ہے مومن میں خاص المومن, مومن آئینہ ہے مومن کے لیے. کیا مطلب؟ کہ آئینہ آپ کا عیب آپ کو نہیں بتایا ہوں. اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر ایک ہی آئینہ لے کر میں بھی دیکھوں یہاں سے شروع کروں تمہارا, تو ایسا نہیں ہوگا کہ میرا عیب زیادہ پڑھتے ہلکے کو بتا دیں. جو دیکھے گا اس کا عیب اس کو بتائے گا تمہارے چہرے پر یہ عیب ہے. اس لیے فرمایا مومن میں بات مومن کیا کرتا تھا؟ اگر مومن کو کوئی عیب ہے اس کو یہاں سے سمجھا بھائی تمہارے اندر یہ عیب. لیکن انسانیت عقلیت اگر اس کے اندر پڑ گیا مسلمان, تو یہود و نصارہ کی سب سے بڑی چاہیے کہ مسلمانوں کو کسی طرح آپ قدیت اور انسانیت کے اندر بھسا دو, تاکہ وہ تسلیموں کے حق اللہ کے عملہ بفرقو, تاکہ عیسائیت کا مزاح کر کہ اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیا مطلب؟ آج ایسے جاہل بھی ہیں کہ جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, ایسے جاہل بھی ہیں جو قرآن کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں, ایسے جاہل بھی ہیں کہ قرآن کے اندر موضوعات نکال کر اس کے اوپر لیکچر تیار کر کے دے رہے ہیں. قرآن لیکچر دینے کے لیے نہیں آیا, قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے. اگر عمل کرو گے تو یہی قرآن قیامت کے دن نجات دلائے گا. اگر پوری زندگی اس قرآن کے اوپر ایک سب لیکچر دیتا رہے لیکن قرآن کے مطابق عمل نہ کرے, کیا کس فائدے کا ہے؟ بولو بھائی, کام آئے گا قرآن؟ آئے گا قرآن؟ لیکن ایک شخص ہے اس کو نہ لیکچر آتا ہے. کوئی صحابی ایسا بتا دیجیے کہ اس نے قرآن کے اوپر کوئی لیکچر دیا ہو. صحابہ کہتے تھے آئے چلی کام کرنا ہو سب سب یا اللہ میں ایمان لے آیا اور تصدیق کر دی اور عمل شروع کر دیا. کس کی صحابہ سے آپ نہیں سنیں گے کہ وہ لیکچر تفسیر مفسر تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مفسر تھے. صحابہ ان کے پاس آتے تھے قرآن کی تفسیر پوچھنے, صحابہ ان کے پاس تفسیریں پوچھنے آتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے اندر ملکہ عطا فرمایا تھا, حدیث سننے صحابہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ساری علامتیں بتائی, لہذا صحابہ ان کے پاس آتے تھے. ایک صحابہ ایک شخص کا انتقال ہوا مدینہ کے اندر, ایک مدینہ نبی یاد آ گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے. اس جنازے کے اندر جب جنازہ پڑھ کر نکلے تو دیکھا حضرت حذیفہ باہر کھڑے جنازے میں نہیں آئے. حضرت عمر زمانے میں جنازہ پڑھ کر نکل رہے ہیں, سوچے جو اسلام سب سے پہلا امیر المسلمین امیر المؤمنین ہے وہ نماز جنازہ پڑھ کر آ رہا ہے. حضرت عمر نے جیسے ہی دیکھا حضرت حذیفہ نے نہیں پڑھی, فوراً گئے. فرمایا اے حذیفہ آپ نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ فرمایا اے عمر یہ شخص منافقین میں سے تھا, یہ شخص منافقین میں سے تھا. حضرت عمر نے فرمایا دیکھیں یہ ہے ایمان. فرمایا اے حذیفہ کہیں ان منافقین میں اللہ کے نبی نے میرا نام تو نہیں لیا تھا؟ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں لیکن حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ اے حذیفہ کہیں اس کے اندر میرا نام تو نہیں تھا؟ تب حضرت حذیفہ نے قسم کھائی, فرمایا آج کے بعد کسی کو میں کوئی علامت نہیں بتاؤں گا. جو اللہ کے نبی مجھے راز دے کر کے گئے وہ راز میرے سینے کے ساتھ ہی اللہ کے پتے رہ گئے. یہ حالت کی صحابت کی. آج تو ہم اپنا ایمان ہمارے ایمان حضرت عمر کا ایمان کیا ہوگا جن کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا. وہ حضرت دوسرے صحابی سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو ملائم سنگھ کی علامت بتائی ہے, کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس کے اندر. آج ہم اپنے ایمان پر اتنے بھروسہ مند ہو کر کہتے ہیں ارے ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو لمکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں ارے ہمارا ایمان اور اسلام اللہ کیا مقبول جب ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کروا لے. اگر اللہ کیا مقبول نہ ہوا تو وہ ایمان کس حالت کا ہے, کس کام کا وہ ایمان. آج مسلمان اپنے ایمان پر اتنا یقین کر لیا کہ وہ گجر گنا کر لے وہ کافی ہوتا ہے, نہیں ٹوٹتا ایمان. ایمان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جیسے شخص سے پوچھا تمہاری نماز میں اگر تھوڑی سی ہوا نکل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو ہمارا استاد نے سنا ہے بنگال میں اس نے کہا نہیں ٹوٹتی, اس نے کہا صحیح کیا ہے, اس نے کہا میں خود ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں. سنا ہے کہ آج کیا ہے لوگ قرآن سے دلیل نہیں مانگتے, حدیث سے دلیل نہیں مانگتے, کہتے میرا عمل نہیں, میرا اور آپ کا عمل نہیں ہے. اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل بتایا وہ عمل صحیح ہے. اگر اس عمل کے مطابق زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا, پینے کو نہیں ہوگا, ہزار تنگیاں ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اتنا بڑا کر دے گا, آپ کا قلب اتنا وسیع ہوگا جو اللہ سے نہیں ڈرتا ساری کائنات سے نہیں ڈرتا. دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جن کو کفر میں مارنے کی دھمکیاں دی لیکن اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا, ان الذین قالوا ربنا اللہ, جب انہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر ایسا کہتا ہے کہ اللہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن تیرے سے ہاتھ نہیں دے, ایمان سے ہم خارج نہیں ہوں گے. اللہ نے اس دور کے اندر اس جدید دور کے اندر کہ جب لوگ کیا کہتے ہیں سیٹلائٹ پر بیٹھ کر ہم چوٹی کی حرکت دیکھ لیتے ہیں, اللہ نے اس دور پر بھی ان کی حفاظت کر کے دکھا ہے اور دکھلا دیا کہ جس کی حفاظت میں کرتا ہوں ان کی حفاظت کا بس دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. آج بھی اللہ نے ان کو محافظ رکھا, ان کی حفاظت فرمائی, ان کو رزق پہنچایا. اللہ آج بھی ان کو روزی دے رہا ہے, جو اللہ ان کو روزی دے سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی دے سکتا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو قسمت ملے گی روزی جب ہم دین پر مستقیم ہو جائیں, روزی دو ہی حالت میں ملے گی. اب ایک بات اور آخری بات کرتا ہوں, غور سے سن لیا, روزی دو ہی حالت میں ملے گی, یا تو پکے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پکا مومن اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, یا اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے کہ بالکل اسلام سے خارج ہوتا ہے. اسلام جو خارج ہو گیا اسلام سے, آپ اس کو دیکھو گے اس کے پاس دولت کے مار رکھے ہوں, اس کو پیسے کی پرواہ نہیں ہوگی. کس لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کا حصہ دنیا میں ہے, ان کو دنیا ہی کے دینا ہے, کھاؤ کتنا کھا سکتے ہو, پر دو روٹی سے زیادہ کوئی نہیں کھا سکتا. اور دنیا میں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جتنا امیر ہوتا ہے اتنا کم کھاتا ہے, اور جتنا غریب ہوتا ہے اتنا دبا کے کھاتا ہے, بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں. جتنا امیر ہوگا اتنا کم کھائے گا, کیوں کم کھا لے, مجھے بلڈ پریشر بھی ہے, مجھے شوگر بھی ہے, مجھے ہارٹ کا مرض بھی ہے. اور جتنا غریب ہوگا وہ کیا کہتا ہے, مجھے ایک ہی من سے بھوک ہو دبا کے کھا رہا ہے. لہٰذا سطیق رہو. اللہ تعالیٰ جب جانوروں کو کھلا رہے ہیں, سوروں کو کھلا رہے ہیں, کتوں کو کھلا رہے ہیں, خنزیروں کو کھلا رہا ہے اللہ, اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ جب افغانستان کے پہاڑوں میں مسلمانوں کی حفاظت کر سکتا ہے تو ہماری بھی حفاظت کر سکتا ہے. یہ آزادی اللہ ہمیں ایک اور دیکھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین پر ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, دین پر ایسی استقامت نصیب فرمائے کہ ہماری جان پر چلی جائے, پر ایمان اصل چیز دونوں اصل ہمارا کامیابی کی ضمانت یہ ہے. جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں, قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہمارا چہرہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا دلائی, اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں, اللہم انی اعوذ بکا ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ, یا اللہ میں سلام کرتا ہوں کس چیز سے کہ قیامت کے دن آپ مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ دوبارہ کر کے اللہ کے نبی کی کیسے دے سکتے ہیں؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سکھایا کہ امت کی تم یہ دعا کرو. کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا چہرہ مبارک نہ پھیرے, دنیا کے جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. اگر جج گردن پھیر لیتا ہے اب سمجھ جاتا ہے اب فیصلہ میرے خلاف آنے والا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں چہرہ پھیر دیا تو پھر کیا کرو, پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم وہ زینت اور وہ رسوائی ہے جس کے اندر عزت کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر دنیا کے اندر تم مستقل رہے, استقامت سے رہے, اللہ کے دین کو مضبوطی رکھانا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقتی ذلت رہے گی, وقتی لوگ کہیں گے ارے یہ کمزور لوگ, یہ بھوکے اور مہنگے لوگ, لیکن کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر غلبہ عطا فرمائیں گے, پھر دنیا خود پاؤں پر پڑ جائے. یہ دنیا حقیق اور فانی چیز ہے. کیا ہے اس دنیا کی قدر؟ حدیث کا آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کے عطا فرمائیں. اب سوچ لو کیا قیمت ہوگی. بس اللہ خدا نے نشان جو کر رکھا ہے